وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمعرات کی شب کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں دوپہر کا 1 بجا ہے۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
پشاور اسکول پر حملے میں ملوث پورے گروپ کا پتہ لگا لیا گیا، حملے کا حکم ملا فضل اللہ نے دیا، پاکستانی فوج کے ترجمان کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، یوکرین، روس، جرمنی اور فرانس کے رہنما طویل مذاکرات کے بعد جمعرات کو جنگ بندی کے معاہدے پر متفق ہو گئے، اور مصر کی ایک عدالت نے جمعرات کے روز الجزیرہ ٹی وی چینل کے 2 صحافیوں کو رہا کر دیا، اور اس سے پہلے ان کے خلاف اخوان المسلمین کی حمایت کرنے کے الزام میں دوبارہ سماعت 23 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ اور شمالی نائجیریا کے قصبے بیو میں ایک بازار میں زوردار دھماکہ ہوا جس میں 7 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ اور کھیل کے میدان سے یہ خبر،
کرکٹ ورلڈ کپ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب کا انعقاد، پاکستانی قانون ساز قومی ٹیم کی کامیابی کے لیے پر امید۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوا نے کہا ہے کہ 16 دسمبر تک پشاور کے آرمی اسکول پر حملے کی منصوبہ بندی ملا فضل اللہ نے افغانستان میں کی تھی۔ تفصیلات محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوا نے کہا کہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کی منصوبہ بندی کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ نے کی۔ فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اسکول پر حملہ کرنے والے دہشت گرد افغانستان ہی سے روانہ ہوئے تھے اور خیبر ایجنسی کے علاقے جمرود میں چند دن قیام کے بعد 2 ٹکڑیوں میں پشاور پہنچے۔ انہوں نے جمعرات کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ پشاور اسکول پر حملے میں 27 دہشت گرد ملوث تھے، جن میں سے 9 مارے جا چکے ہیں جبکہ 12 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ فوج کے ترجمان نے کہا کہ گرفتار کیے گئے 12 شدت پسندوں میں سے 6 کو افغانستان میں پکڑا گیا۔ ان کے بقول دیگر 6 دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے کاروائی جاری ہے۔
یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 6 ابھی تک ہیں، ان میں سے 2 لوگ تو وہ ہیں جو افغانستان میں بیٹھے ہیں۔ ملا فضل اللہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، عمر امیر افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان کی جو بھی انفارمیشن ہے، انٹیلیجنس ہے، وہ ہم آپس میں ایکسچینج بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کہیں جا نہیں سکتے، یہ ضرور پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، یہی ان کا انجام ہے، اور انشاءاللہ وہاں تک ضرور پہنچیں گے۔ اور ابھی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز بڑی فوکس طریقے سے کام بھی کر رہی ہیں، کوارڈینیشن بھی بہت بہتر ہے۔ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آنے والے دنوں میں ان کو پکڑیں گے۔
میجر جنرل عاصم باجوا نے کہا کہ افغانستان کی حکومت ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں تعاون کر رہی ہے۔ نیوز کانفرنس کے دوران پشاور حملے میں ملوث ہونے پر گرفتار کیے گئے دہشت گردوں کے ویڈیو بیانات بھی سنائے گئے، جس میں وہ اعتراف جرم کرتے نظر آئے۔ فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور افغانستان کے ساتھ سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنایا گیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر بتایا کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کے بیشتر حصے سے دہشت گردوں کا صفایا کیا جا چکا ہے اور اس علاقے سے نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کا آغاز 3 مارچ میں متوقع ہے۔ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر 16 دسمبر 2014 کو طالبان دہشت گردوں کے مہلک حملے کے بعد پاکستان نے شدت پسندوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا آغاز کیا۔ اب تک ملک بھر میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی گئی کارروائیوں میں وزارت داخلہ کے بقول 12,000 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے درجنوں دہشت گردی میں ملوث تھے۔ حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف مقدمات چلانے کے لیے فوجی عدالتیں بھی قائم کی ہیں، جن میں 12 ایسے مقدمات کی سماعت شروع ہو چکی ہے۔ یہ مقدمات وفاقی حکومت نے چھان بین کے بعد فوج کو بھیجے تھے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
چین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کا افغانستان کے مسائل کے حل کے سلسلے میں انتہائی اہم کردار ہے۔ یہ بات انہوں نے اسلام آباد میں وزیراعظم نواز شریف کے قومی سلامتی اور خارجہ امور کے مشیر کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہی۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کے حل میں پاکستان کے کردار کا کوئی نیم البدل نہیں۔ انہوں نے یہ بات جمعرات کو اسلام آباد پہنچنے کے بعد پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہی۔
如果阿富汗各派有需要，中方随时愿意为和解进程提供必要的。
چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک افغانستان میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور اگر افغانستان میں فریقین چین کی مدد چاہیں گے تو ان کا ملک ضروری خدمات کی فراہمی کے لیے تیار ہے۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے اس موقع پر کہا کہ انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں حالیہ مہینوں میں آنے والی بہتری سے بھی چینی وزیر خارجہ کو آگاہ کیا۔ I
also briefed foreign minister Wang Yi about several positive developments in the past few months that have helped improve Pakistan relation with Afghanistan. We agreed that Pakistan and China should work together to promote peace and prosperity in Afghanistan.
سرتاج عزیز نے کہا کہ دونوں ملکوں نے افغانستان میں امن اور خوشحالی کے لیے مل کر کردار ادا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کے ملک کے صدر یی جن پنگ رواں سال ہی پاکستان کا دورہ کریں گے، تاہم اس دورے کی تاریخوں کے تعین کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ہمراہ 8 رکنی اعلی سطحی وفد بھی پاکستان آیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس کے چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں اور ایسے اعلی سطحی دورے دونوں ملکوں کی حکومتوں اور عوام کے درمیان درینہ دوستی کا اہم جز ہیں۔ چین پاکستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے علاوہ مختلف شعبوں میں تعاون فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ خصوصاً توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کے فروغ کا خواہاں ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پاکستانی سینٹ کی خالی نشستوں کو پر کرنے کے لیے انتخابات 3 مارچ کی بجائے 5 مارچ کو ہوں گے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے انتخابات کی تاریخ میں رد و بدل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اب یہ انتخابات 3 کی بجائے 5 مارچ کو منعقد ہوں گے۔ اس تبدیلی کی وجہ تو سرکاری طور پر نہیں بتائی گئی، لیکن شائع شدہ اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن کو امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے مزید وقت درکار ہے اور اسی لیے 2 دن کا اضافہ کیا گیا۔ سینٹ کی 52 نشستوں کے لیے پولنگ قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں منعقد ہوگی، جس کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمعرات سے جمع کیے جا رہے ہیں اور جمعے تک کوئی بھی امیدوار کاغذات جمع کروا سکتا ہے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال اس ماہ کی 16 اور 17 تاریخ کو ہوگی اور ان میں کسی اعتراض کے خلاف اپیلیں دائر کرنے اور ان پر فیصلوں کا سلسلہ مکمل ہونے کے بعد 25 فروری کو امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی۔ حکمران مسلم لیگ نون کے علاوہ دیگر جماعتوں کے امیدواروں نے بھی اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانا شروع کر دیے ہیں۔ یہ کاغذات اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے مرکزی دفتر کے علاوہ 4 صوبوں میں اس کے صوبائی دفاتر میں جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ سینٹ کے انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان خفیہ رائے شماری کے ذریعے نمائندوں کا انتخاب کریں گے۔ ایوان بالا میں ارکان کی تعداد 104 ہے، جن میں سے 52 اپنی رکنیت کی مدت پوری ہونے کے بعد 11 مارچ کو سبکدوش ہو جائیں گے۔ سینٹ کے لیے تقریباً سبھی بڑی جماعتوں نے اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں اور بعض جماعتوں نے باہمی مشاورت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کی ہے، جبکہ قومی اسمبلی میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف پہلی مرتبہ ایوان بالا کے لیے اپنے امیدوار میدان میں لا رہی ہے۔ پی ٹی آئی گزشتہ عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات عائد کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں موجود اپنے اراکین کے استعفے دے چکی ہے، جو تاحال منظور نہیں ہوئے۔ یہ جماعت صرف خیبر پختونخوا سے ہی سینٹ کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کر رہی ہے، جہاں اس کی اپنی حکومت ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جمعرات کو بیلاروس میں طویل مذاکرات کے بعد یوکرین، روس، جرمنی اور فرانس کے رہنما مشرقی یوکرین میں کئی ماہ سے جاری لڑائی کے خاتمے سے متعلق جنگ بندی کے معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں زلیتسا ہوک کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
مشرقی یوکرین میں تنازع کو ختم کرنے سے متعلق یورپی یونین کی ثالثی میں مذاکرات ان سفارتی کوششوں کے 1 ہفتے بعد شروع ہوئے تھے جس کا مقصد یوکرین میں بدامنی کا خاتمہ تھا۔ مذاکرات سے قبل ڈونیٹسک اور لوہانسکا میں لڑائی جاری رہی اور فریقین اہم علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے کہا ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کے بغیر لڑائی بدتر شکل اختیار کر سکتی ہے۔ پوری دنیا اس کا انتظار کر رہی ہے کہ آیا حالات بہتری، جنگ بندی اور ہتھیار بندی کی طرف جاتے ہیں یا نہیں، اور اگر منسک میں امن قائم نہیں ہوتا تو حالات مزید خراب ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اس صورت میں حالات کنٹرول سے باہر ہوں گے۔ یہ الفاظ تھے یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو کے۔ دوسری جانب روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ فریقین متنازع علاقے سے باری ہتھیاروں کے انخلاء سمیت دیگر مرکزی معاملات پر متفق ہوئے ہیں. ان کے الفاظ:
Это не самая лучшая ночь в моей жизни, но утро, на мой взгляд, доброе.
یہ میری زندگی کی بہترین رات نہیں تھی، تاہم یہ ایک اچھی صبح ثابت ہوئی ہے کیونکہ ہم ایک بڑے معاہدے پر متفق ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں. اس سوال کا جواب کہ اس معاہدے تک پہنچنے میں اتنی دیر کیوں لگی، میرے خیال میں اس کی وجہ بدقسمتی سے کیف کے عہدیداروں کا ڈونیٹسک اور لوہانسکا کے نمائندوں سے براہ راست رابطے سے انکار تھا. یہ الفاظ تھے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے. اطلاعات کے مطابق روس کے حامی باغیوں نے جنگ بندی کے معاہدے کو تسلیم کیا ہے، تاہم فریقین کی جانب سے کی گئی الگ الگ پریس کانفرنسوں میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ اب بھی کچھ اختلافات موجود ہیں. جرمن چانسلر اینگلا مرکیل نے کہا ہے کہ ہم کسی سراب میں نہیں ہیں اور ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. صدر پوروشینکو نے کہا ہے کہ اگر اس امن معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو وہ یوکرین میں مارشل لا نافذ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے. یوکرین میں گزشتہ چند دنوں میں ہلاکتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اس خطے میں لڑائی کی وجہ سے اب تک کم از کم 5,300 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یوکرین کی مالیاتی امداد کے لیے 17 ارب ڈالر سے زیادہ کے بیل آؤٹ معاہدے پر رضامند ہو گیا ہے. 4 سالہ معاہدے میں 40 ارب ڈالر کے وہ فنڈ شامل ہو جائیں گے جو دوسرے عطیہ دہندگان دیں گے. یہ کہنا تھا آئی ایم ایف کے سربراہ کا. امریکی صدر باراک اوباما کی یوکرین اور مشرق وسطی میں حکمت عملی پر نفیسہ ہود بھائی نے پاکستان میں سیاسیات کے پروفیسر رسول بخش رئیس اور ڈیموکریٹک پارٹی کے عرفان ملک سے بات کی. اس پر مبنی رپورٹ سماعت فرمائیے.
موضوع ہے امریکہ کی خارجہ پالیسی، اور ہم ابتدا کرتے ہیں اس بات سے کہ یوکرین میں جنگ بندی ہو گئی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ سیاسیات کے پروفیسر رسول بخش رئیس ہیں اور یو ایس پاکستان فاؤنڈیشن کے سربراہ عرفان ملک بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. رئیس صاحب، مغرب کے یوکرین میں بڑے مفادات ہیں، یہ بتائیے کہ امریکہ اور روس کے لیے یوکرین میں امن حاصل کرنا کیوں اتنا ضروری ہے؟
امریکہ جو کہ اتحادی ممالک ہے، وہ کتنا بھی کوشش کرے یوکرین کو اس قابل نہیں بنا سکتے کہ اگر روس جس طرح لگتا ہے کہ تہیہ کر لے، ایک فیصلہ کر لے کہ اس نے بازی کی لڑت کرنی ہے اور ان کے لیے زندگی عذاب کر دینی ہے حکومت کے لیے اور لوگوں کے لیے، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ایک بہت بڑی جنگ کے لیے وہ تیار نہیں ہے اس مسئلے پہ. تو دونوں جانب سے کوشش یہ ہے، جیسے جو پابندیاں اقتصادی اور دوسری لگائی گئی ہیں روس پر، اور جو تیل کا قیمت کا بحران پیدا ہوا ہے اسے کافی نقصان پہنچا ہے، تو وہ ترغیب دینا چاہتے ہیں روس کو کہ کسی طریقے سے وہ آمادہ ہو جائے اور حالات قابو میں آ جائے. وہاں پہ جو جنگ ہے، خانہ جنگ کی جو صورتحال اختیار کر رہی ہے، وہ نہ ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو اس وقت جنگ بندی ہوئی ہے، اور اس سے آگے پھر مذاکرات اس چیز کا چالو کر سکتے ہیں.
ہمارے ساتھ پاک امریکہ فاؤنڈیشن کے سربراہ عرفان ملک لائن پر ہیں. آپ ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی بھی ہیں، اور میڈیا میں یہ خبریں آئیں کہ صدر اوباما نے کانگریس سے درخواست کی ہے کہ وہ مشرق وسطی میں آئسل کے خلاف جنگ کے اختیارات انہیں دیں. یہ بتائیے، یہ درخواست کرنے کی کیا ضرورت پڑی امریکی صدر کو؟
ابھی تک امریکہ جو تھا وہ 2002 کی ایک ریزولوشن تھی جس کے تحت جو صدر بش نے کانگریس سے لی تھی افواج کو باہر آؤٹ سائڈ امریکہ وار کے لیے بھیجنے کے لیے، تو اس کو استعمال کرتا آ رہا تھا. اب پریزیڈنٹ اوباما چاہتے ہیں کہ وہ آتھرائزیشن ختم ہو جائے اور ایک نئی آتھرائزیشن دی جائے ہو، جس میں کانگریس کی پریزیڈنٹ کو ایک اجازت تو دے کہ وہ امریکہ کے باہر فوج بھیج سکتا ہے، بٹ اس کی لمیٹڈ اسکوپ ہونا چاہیے. جس طرح یہ بھی جو ریکویسٹ ہے، اس میں 3 سال کی ریکویسٹ انہوں نے کی ہے. تھوڑی سی ویگ باتیں کی ہیں کہ جی گراؤنڈ ٹروپس ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ اوباما نہیں چاہتے کہ فرام اے پولیٹیکل اسٹینڈ پوائنٹ کی ان کی جو لیگسی ہے جائے, اس میں یہ کل ایک لمبی جنگ شروع ہو جائے جیسا افغانستان عراق کی ہوئی اور اس جنگ کا نام اوباما وار دیا جائے, جس کی وجہ سے ڈیموکریٹک پارٹی کو بھی, ہلری کلنٹن کو بھی اور ان سب لوگوں کو نقصان ہوگا. امریکہ کی اس میں پولیٹیکلی ان دونوں چیزوں میں, یوکرین اور مشرق وسطی میں, یہ امریکہ کی پولیٹیکلی وکٹریز ہیں کہ جی وہ سامنے فرنٹ لائن میں نہیں آئے, پیچھے بیٹھ کے انہوں نے سارا کنٹرول کیا.
توقع ہے کہ امریکی صدر کانگریس سے داعش اور دوسرے انتہا پسند گروپوں کے خلاف فوجی قوت کے استعمال کے لیے 3 سالہ نیا اختیار دینے کی درخواست کریں گے. وائس آف امریکہ کے مکٹر بیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ تجویز ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب کانگریس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ غیر ملکی جنگجوؤں کا ایک غیر معمولی طور پر بڑا ریلا عراق اور شام میں داعش کی صفوں میں شامل ہونے کے لیے پہنچ رہا ہے. اس بارے میں تفصیلات سعدیہ اسد کی زبانی.
وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے منگل کے روز کہا کہ مسٹر اوباما کا خیال ہے کہ انہیں داعش کے خلاف فوجی کارروائی کا حکم دینے کا اختیار حاصل ہے اور نئی اجازت داعش کو رسوائی اور تباہی سے ہمکنار کرنے کے لیے اتحاد کی ایک طاقتور علامت کا اظہار ہوگا. ان کے الفاظ,
In the intervening period since the president first discussed this back in November and even before the president made this announcement back in November, administration officials had been engaged in conversations with
گزشتہ برس نومبر میں صدر کی جانب سے اس بارے میں اپنی پہلی گفت و شنید کے بعد کے درمیانی عرصے میں اور نومبر میں صدر کے اس اعلان سے پہلے بھی انتظامیہ کے عہدیدار کانگریس کے دونوں ایوانوں یعنی ایوان نمائندگان اور سینٹ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے ساتھ مل کر مسودے کی ایسی زبان پر متفق ہونے کی کوشش کرتے رہے ہیں جسے ایوان نمائندگان اور سینٹ کے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں کی حمایت حاصل ہو سکے. صدر کا یہ خیال ہے کہ اگر اسے دونوں جماعتوں کی حمایت حاصل ہو تو یہ پیغام اور بھی زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے. یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کے. صدر اوباما امریکی قیادت میں شام اور عراق میں داعش کے اہداف پر فضائی حملوں کے جائز قرار دینے میں اس اختیار کو استعمال کر رہے ہیں جس کی منظوری سن 2001 میں کانگریس نے اس وقت کے صدر جارج ڈبلیو بش کو 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے سلسلے میں دی تھی. نیا اختیار جو عراق جنگ کے لیے سن 2002 کے کانگریس کے اختیار کی جگہ لینے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے, اطلاعات کے مطابق خصوصی فورسز اور مشیروں کی جغرافیائی سرحدوں سے ماوراء تعیناتی کی اجازت دے گا لیکن زمینی جنگی فورسز کی مستقل موجودگی کی ممانعت کرے گا. ارنسٹ کہتے ہیں,
The president does not believe it is any longer in our نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ.
صدر کا یہ خیال نہیں ہے کہ عراق اور شام میں امریکی فوج کے لڑاکا زمینی دستوں کی بڑے پیمانے پر کس طرح طویل عرصے کے لیے تعیناتی ہمارے قومی سلامتی کے مفاد میں ہوگی. وائٹ ہاؤس کے ترجمان ارنسٹ کا کہنا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں انتظامیہ اور کانگریس کے درمیان صلاح مشوروں کی رفتار میں اضافہ ہوا ہے اور اس گفت و شنید کا حاصل اختیار نامے کی حتمی زبان کی شکل میں سامنے آئے گا. ریپبلکن سینٹ کے اکثریتی لیڈر مچ میکونل نے منگل کے روز کہا کہ یہ معاملہ امکانی طور پر اگلے چند ہفتوں کے دوران کانگریس میں ہونے والے بحث مباحثوں پر غالب رہے گا.
This is a matter of such import that from a procedural point of view we're going to try to include.
یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ ایک ضابطہ کار کے نقطۂ نظر سے ہم اگلے ہفتے کے آغاز سے اپنی کانفرنس کے ہر رکن کو بحث میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. کانگریس کے سامنے کبھی بھی فوجی قوت کے استعمال کے اختیار سے زیادہ سنجیدہ معاملہ کوئی اور نہیں ہوتا اور ہم مسودے کی ایسی زبان کے منتظر ہیں جس کے بارے میں صدر یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت ہے اور یہ چیز یقینی طور پر اگلے چند ہفتوں کے دوران نمایاں بحث مباحثوں میں سے ایک ہوگی. اسی دوران امریکی قانون ساز انسداد دہشت گردی کے ماہرین کی شہادت کی سماعت کر رہے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ داعش کی جانب سے لڑائی میں شرکت کے لیے 90 ملکوں سے 20,000 سے زیادہ رضاکار عراق اور شام جا رہے ہیں. انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے کا کہنا ہے کہ ان میں 150 سے زیادہ امریکی شہری یا امریکہ میں رہنے والے افراد شامل ہیں. جنگجو رضاکاروں کی اس تعداد کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی اور یہ تعداد ان افراد سے بڑھ گئی ہے جو گزشتہ 20 برسوں کے دوران لڑنے کے لیے افغانستان، پاکستان، عراق، یمن یا صومالیہ گئے تھے. کانگریس کے سامنے گواہی کے لیے پیش ہونے والوں میں رینڈ کارپوریشن کے ایک سینئر سیاسی تجزیہ کار اور فوجی ملازمت کا پس منظر رکھنے والے رک برینن بھی شامل ہیں، جن کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے دور کی نسلوں سے منسلک چیلنج کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حالیہ عشروں میں کٹر اسلام پسند گروپس کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہو چکا ہے۔ ان کے الفاظ،
Going back to 1988, there were only three of these types of groups that existed.
اگر ہم ماضی میں جائیں تو سن 1988 میں دنیا بھر میں موجود اس طرح کے گروپس کی تعداد صرف تین تھی۔ سن 2001 تک یہ تعداد بڑھ کر 20 ہو گئی، اور سن 2010 تک ان کی تعداد ایک مقررہ رفتار سے بڑھتی رہی، لیکن سن 2013 تک یہ تعداد سن 2010 کی 32 کی تعداد کے مقابلے میں ایک دم بڑھ کر 51 ہو گئی، جس کی سب سے بڑی وجہ عرب سپرنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بد امنی تھی۔ تجزیہ کار برینن کہتے ہیں کہ سن 2001 میں انفرادی غیر ملکی جنگجوؤں کی تعداد 22,000 تھی، جو سن 2013 میں 90,000 تک پہنچ گئی، اور سن 2014 میں داعش کی کامیابیاں اس تعداد میں بے پناہ اضافے کا سبب بنی۔
So what we're seeing today, if you were to graph it, is a complete explosion.
اور آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ان کا گراف بنائیں تو یہ اس بنیاد پرست اسلام پرست نظریے کے حامی افراد کا ایک دھماکہ خیز اضافہ ہے، جو داعش کے ساتھ لڑائی میں شریک ہونے کے لیے شام اور عراق اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اس عظیم اسلامی خلافت کا حصہ بننے کو ایک موقع سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں داعش کا کہنا ہے کہ وہ اسے تشکیل دینا چاہتا ہے۔ برینن کہتے ہیں کہ یہ غیر ملکی جنگجو اسلام پسند غلبے کے ایک انقلابی نظریے پر مبنی ایک عالمی شورش پر رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے افراد کی تعداد لاکھوں میں ہو سکتی ہے جو اس مقصد کی حمایت یا اس سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ رینڈ کارپوریشن کے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ تاہم اس کا حل فوجی کاروائی نہیں ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کے حالیہ تبصروں کا ذکر کرتے ہوئے برینن کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے اندر موجود ایک ایسا کینسر ہے جس کو وہی ختم کر سکتے ہیں جن کا تعلق اسلام سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مغرب کو ایسے رہنماؤں کی مدد کرنی چاہیے جو اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے خطرات قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز ان کی انتظامیہ نے ایک مسودہ قرارداد کانگریس میں پیش کیا ہے، جس کا مقصد داعش کے خلاف طاقت کے استعمال کی اجازت طلب کرنا ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
صدر اوباما نے وائٹ ہاؤس میں نائب صدر جو بائیڈن، امریکی وزیر خارجہ جون کیری اور اپنے عہدے سے دستبردار ہونے والے وزیر دفاع چک ہیگل کی موجودگی میں کہا ہے کہ وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس قرارداد کے تحت کیا ممکن ہے اور کیا نہیں۔ صدر اوباما کے الفاظ،
This resolution reflects our core objective to destroy ISIL. It supports the comprehensive strategy that we've been pursuing with our allies and our partners.
یہ قرارداد داعش کو تباہ کرنے کے ہمارے اہم اہداف کی عکاس ہے۔ یہ اسی جامع حکمت عملی کے مطابق ہے جس پر ہم اپنے اتحادیوں اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، یعنی عراق اور شام میں داعش کے خلاف فضائی حملوں کی ایک منظم اور مسلسل مہم، اور اعتدال پسند شامی باغیوں کی مدد سمیت مقامی افواج کے لیے ٹریننگ اور تعاون۔ صدر اوباما نے کہا کہ داعش کے خلاف عالمی اتحاد جارحانہ انداز میں آگے بڑھ رہا ہے، جبکہ داعش پسپائی اختیار کر رہا ہے اور وہ ہارنے والا ہے۔ صدر اوباما نے مزید کہا ہے کہ اس قرارداد میں جو انہوں نے کانگریس میں پیش کی ہے، شام اور عراق میں امریکی زمینی افواج کی تعیناتی کا کوئی مطالبہ شامل نہیں ہے۔ ان کے الفاظ،
It is not the authorization of another ground war like Afghanistan or Iraq.
یہ عراق اور افغانستان طرز کی ایک اور زمینی جنگ کے لیے اختیار نامہ نہیں ہے۔ آج عراق میں 2,600 امریکی فوجی اپنے اڈوں پر رہتے ہوئے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ہاں، ان کو ان تمام خطرات کا سامنا ہے جو کسی بھی خطرناک حالات میں کسی کو ہو سکتا ہے، تاہم یہ براہ راست لڑائی میں ملوث نہیں ہے۔ ان کا کام کردش فورسز سمیت عراقی فورسز کو ٹریننگ دینا ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ منگل کے روز سینٹ میں اکثریتی پارٹی کے لیڈر مچ مکونل نے کہا ہے کہ فوجی قوت کے استعمال کی اجازت سے زیادہ پیچیدہ معاملہ اس سے پہلے کبھی کانگریس کے سامنے نہیں لایا گیا ہے۔
Looking forward to seeing the language that the president feels like he needs, and that will certainly.
सदर ने जिस अंदाज में इसको पेश किया है, हम इसको देखने के मुंतजिर हैं। आइंदा चंद हफ्तों तक ये मामला कांग्रेस के मुबाहिसे पर छाया रहेगा। ये अल्फाज थे सेनेटर मिच मैकोनल के। सदर ओबामा ने दाइश के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक ये मुसविदा अपनी इंतजामिया की जानिब से एक 26 साला अमरीकी इमदादी कारकुन खातून की हलाकत की तस्दीक के बाद कांग्रेस में पेश किया है। ये वो आखिरी अमरीकी खातून थी जिसके बारे में मालूम हुआ था कि वो दाइश की यरगमाल हैं। सदर ओबामा ने कांग्रेस में जो इख्तियारनामा पेश किया है, इस पर दोनों जमातों की जानिब से शकूक व शुभात का इजहार किया जा रहा है। रिपब्लिकन्स इस पर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि सदर ने जमीनी अफवाज की देरपा वाबिस्तगी के ऑप्शन को खारिज अज इम्कान करार दिया है, जबकि बाज डेमोक्रेट्स ने इस बात पर मायूसी का इजहार किया है कि सदर ओबामा ने इस करारदाद के जरिए फौज की तैनाती के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्म शोले की पाकिस्तान में रिलीज, तफसीलात फिक्रो फन में।
अरे ओ काशीराम, क्या लाए हो?
मालिक, जवान लाया हूँ।
मालिक के बच्चे? हमारे लिए ये आधी मुट्ठी जवार लाया है?
जितनी थी सब लाया हूँ।
जिस दिन एक गोली उतर गई खोपड़ी में, जितना भेजा है सब बाहर निकल आएगा।
मांडीवाला एंटरटेनमेंट के रूह रवान नदीम मांडवीवाला ने वसीम सिद्दीकी के साथ बातचीत में बताया कि बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले की पाकिस्तान में रिलीज के बाद अगला नंबर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और देवदास का है।
दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे।
पाकिस्तान में इसकी रिलीज की वजह बताते हुए सलीम मांडवी वाला का कहना था कि इसकी कामयाबी के चर्चे 15 अगस्त 1975 को इसकी पहली मर्तबा रिलीज से शुरू हुए और आज 40 बरस गुजर जाने के बाद भी जारी हैं।
अरे मेरी जीत, तेरी जीत, तेरी हार, मेरी हार, सुन ऐ मेरे यार, तेरा गम, मेरा गम, मेरी जान, तेरी जान, ऐसा अपना प्यार, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सब।
फिल्म शोले के बारे में बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने एक मर्तबा कहा था कि शोले जैसी फिल्में दोबारा नहीं बन सकती, और वाकई ऐसा ही हुआ। शोले नस्ल दर नस्ल देखी और पसंद की जाने वाली फिल्मों में शामिल है।
हाँ बाबू जी, कहाँ जाओगे? बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, कहाँ जाना है बोलो? क्या कभी टांगा नहीं देखा पहले? ये गाँव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का टांगा ही चलता है। देखो, मुझे बेफुजुल बात करने की आदत तो है नहीं, चलना है तो बोलो चलना है।
अरे भाई, हमको तो चलना
नहीं है। चलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब बसंती से कोई दुश्मनी तो नहीं हो जाएगी।
शोले रमेश सिप्पी और जीपी सिप्पी ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस की थी, जबकि अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अमजद खान, संजीव कुमार, ए के बैंगल, असरानी, सचिन, मैक मोहन और सतन कपूर वगैरह इसके कास्ट में शामिल थे। इसके कई डायलॉग्स मुहावरे बन गए।
कितने आदमी थे सरदार? दो आदमी थे। दो आदमी? अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
पूरे 50,000।
सुना, यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा।
वसीम सिद्दीकी की कराची से भेजी गई रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, पता है urduvoa.com।
महबूबा, 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 महबूबा।
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس وقت پاکستان میں جمعرات کی شب کے 11:30, بھارت میں 12, اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں دوپہر کا 1:30 بجا ہے. خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا کی ایک یونیورسٹی میں سینکڑوں لوگ یونیورسٹی کے ان 3 مسلمان طالب علموں کی یاد میں ایک دعائیہ شب بیداری کے لیے اکٹھے ہوئے جنہیں پارکنگ کے ایک تنازع پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا. ان کا خاندان انہیں نفرت پر مبنی ایک جرم کی تفتیش کا مطالبہ کر رہا ہے. اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
بدھ کی رات چیپل ہل میں واقع یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا کے لوگوں نے ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے متاثرین کی یاد کو زندہ رکھنے کے عہد کیے. یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا کی طالبہ خدیجہ کنسو نے کہا,
I really wanted everyone to realize that like we have to unite against these things and it's really important that we all come together and realize who they were and who they are.
میں درحقیقت چاہتی ہوں کہ ہر ایک یہ احساس کرے کہ ہمیں ان چیزوں کے خلاف متحد ہونا ہوگا, اور یہ واقعی اہم ہے کہ ہم اکٹھے ہوں اور یہ جانیں کہ وہ کون تھے اور وہ کون ہیں اور وہ کتنی زندگیوں پر اثر انداز ہوئے, تاکہ ہم اس میراث کو آگے تک لے جا سکیں قطع نظر اس کے کہ آیا ہم انہیں جانتے تھے یا نہیں. یہ الفاظ تھے یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا کی ایک طالبہ خدیجہ کنسو کے. اور اسی یونیورسٹی کے ایک طالب علم زکریا حیدری نے کہا,
It was stated very clearly here that there's sort of a feeling of we need to take their memory and move forward. We can't grieve.
یہاں بہت واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس قسم کا احساس موجود ہے کہ ہمیں ان کی یاد کو ساتھ رکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم غمزدہ ہوں یا اپنی نفرت کا اظہار ان پر کریں جنہوں نے یہ کاروائیاں کی. اہم بات یہ ہے کہ ہم متاثرین کی یاد کو بہترین طریقے سے ساتھ رکھیں اور کمیونٹی اور دنیا بھر میں مثبت اقدامات کے ذریعے ایک طرح سے اس چیز کو برقرار رکھیں کہ وہ دنیا کے لیے کیا تھے اور ہمارے لیے کیا تھے. یہ تھے نارتھ کیرولائنا یونیورسٹی کے ایک طالب علم زکریا حیدری. اس سے قبل بدھ کے روز 46 شخص جس پر ایک 23 شیڈی برکت, اس کی اہلیہ اور سالی کے تہرے قتل کا الزام ہے, عدالت میں پہلی بار پیش ہوا. وہ تینوں متاثرہ افراد منگل کے روز یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا چیپل ہل کیمپس کے قریب ایک اپارٹمنٹ میں مردہ پائے گئے. پولیس نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ اس شوٹنگ کی وجہ پارکنگ پر ایک پرانا تنازع تھا. ایک امریکی مسلمان لیڈر اسلامک ایسوسی ایشن آف ریلی کے چیئرمین ڈاکٹر محمد نے کہا,
I mean, if you look at his Facebook, it says it all. I mean, it is actually, I can just tell you a quote that, you know, is...
میرا مطلب ہے اگر آپ اس کی فیس بک دیکھیں تو وہ سب کچھ بتاتی ہے. اصل میں صرف اس کا ایک اقتباس بتا سکتا ہوں اور وہ یہ کہ مسلمان کو اپنا بڑا منہ بند رکھنا چاہیے وگرنہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دباؤ ڈال رہا تھا یا منصوبہ بندی کر رہا تھا یا کسی قسم کی نفرت رکھتا تھا. یہ الفاظ تھے ایک امریکی مسلمان لیڈر ڈاکٹر محمد کے. ہکس نے سوشل میڈیا پر مذہب مخالف بیانات پوسٹ کیے تھے, تاہم عہدیداروں نے ابھی تک ہلاکتوں کی وجہ کا تعین نہیں کیا ہے. ہکس کو کسی ضمانت کے بغیر جیل میں رکھا جا رہا ہے اور عدالت میں اس کی اگلی پیشی 4 کو ہوگی. اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کے نمائندے جیروم سوکولوفسکی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بہت سے امریکی مسلمان یورپ میں دہشت گردی کے حالیہ حملوں کے بعد انتقامی کاروائیوں کے خدشات میں مبتلا تھے, اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ منگل کو نارتھ کیرولائنا یونیورسٹی میں 3 مسلمان طالب علموں کی ہلاکت کی اہمیت کو متاثرین کے عقیدے کی وجہ سے گھٹا کر بیان کیا گیا ہے. رپورٹ کی تفصیلات کے مطابق وہ خوش باش نوجوان تھے اور بظاہر اپنی زندگیوں میں کامیاب تھے. تہرے قتل کے اس واقعے نے یونیورسٹی کے پرامن علاقے کو خوفزدہ کر دیا ہے, اور کچھ لوگ ایسے دعوے کر رہے ہیں کہ اس سانحے کی اہمیت کو کم سے کم کر کے اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ متاثرین مسلمان تھے. اور کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز سے وابستہ شہری حقوق کے علمبردار ابراہیم کوپر کہتے ہیں,
It goes without saying that if the Muslim had been the perpetrator in this, that it would have been international headlines immediately.
یہ سب پر آیا ہے کہ اگر اس کیس میں کوئی مسلمان قصوروار ہوتا تو اسے فوری طور پر بین الاقوامی طور پر شہ سرخیوں میں پیش کر دیا گیا ہوتا. یہ الفاظ تھے کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز سے وابستہ شہری حقوق کے علمبردار ابراہیم کوپر کے. اور دہشت گردی کے امور کے ایک ماہر ڈیوڈ شینزر, جو چیپل ہل میں رہتے ہیں, اسکائپ پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امریکی مسلمان محسوس کرتے ہیں کہ آیا مسلمان امریکہ میں فٹ ہوتے ہیں.
It's not trauma in the sense of, you know, immediate harm.
or immediate, you know, psychological damage, but
یہ فوری نقصان کے یا فوری نفسیاتی نقصان کے اعتبار سے کوئی ٹراما نہیں ہے بلکہ یہ اس بارے میں ایک حقیقی سوال ہے کہ آیا وہ امریکہ میں فٹ ہوتے ہیں کہ آیا مسلمان امریکہ میں فٹ ہوتے ہیں یاسمین جمیل وائس آف امریکہ واشنگٹن
ان تین مسلمان طلبہ کے قتل کے اس واقعے کے بارے میں یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا کی مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے فیکلٹی ایڈوائزر ڈاکٹر عارف شیخ سے اب سے کچھ دیر پہلے ہماری ساتھی یاسمین جمیل نے ایک مختصر گفتگو ریکارڈ کی ڈاکٹر شیخ نے یونیورسٹی کے طالب علموں کے رد عمل پر بات کرتے ہوئے کہا
ابھی تو لوگوں کو یہ لحاظ نہیں ہوا کہ ٹھیک طرح سے کہ ہوا کیا ہے پولیس کے ساتھ بھی ہم رابطہ رکھ رہے ہیں We're trying to get the facts out. We're not sure کہ exactly ہوا کیا ہے میں پتا ہے کہ تین اسٹوڈنٹس دو ادھر یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا کے اسٹوڈنٹس تھے اور ایک جو اسٹوڈنٹ تھا دوسری اسٹوڈنٹ کی بہن تھی شی واز فرام دی نارتھ کیرولائنا اسٹیٹ یونیورسٹی نارتھ کیرولائنا اسٹیٹ یونیورسٹی بھی کافی میجر یونیورسٹی ہے تقریباً صرف 25 میل دور بیسکلی دے ہیو بین شوٹنگز آف تھری اسٹوڈنٹس دو یونیورسٹیز سے اس کا جو کافی بڑا امپیکٹ پڑا ہے دو یونیورسٹیز پہ اینڈ ناٹ اونلی دیٹ اب ڈائریکٹ امپیکٹ تو صرف دو یونیورسٹیز پہ ہے مگر اس علاقے میں تھری میجر یونیورسٹیز اینڈ ون اسمالر یونیورسٹی ہیں جن پہ دے ہیو آل کم ٹوگیدر اینڈ شو دیئر سالیڈیریٹی اینڈ سپورٹ فار دا اسٹوڈنٹس فیملیز اور جو ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے دے ہیو ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ اینڈ پرووائڈ اینی اسسٹنس جو بھی مدد دے سکتے ہیں ہمیں کافی ویئر اپریشیٹیو of that jahan tak shooting ka jo mamla hai all we know is ke the neighbor shot the three students ab uske motives kya hain wo abhi tak hum jaan nahi paaye magar abhi tak investigation chal rahi hai to jab tak ye finalize nahi hota tab tak to we can't really say what the real motives were
to university ki jo muslim talibat hain khas taur par in universityon mein unme kya is waqiye ke baad kuch khauf aur haras paida hua hai ya wo khauf zada hain
ji I think some have been quite scared abhi to you know kafi grief hai shock zyada tar hai just losing and losing friends losing people that they've known well to abhi to zyada tar yahi hai ke we're not really sure what's going on magar hopefully yahi lagta ke shayad akele aadmi ka ye it was just the work of one man and not really something more widespread
آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے عام لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا موٹیو کیا ہو سکتا ہے
اب یہ بھی مشکل ہے جہاں تک جو فیملی نے پریس ریلیس بھیجی ہے ان کا تو یہی شک ہے کہ شاید یہ ہیٹ کرائم ہے مگر جہاں تک ہم نے سنا ہے آئی مین وی ڈونٹ نو آل دا فیکٹس سو وی آر ریلکٹنٹ ٹو کم آؤٹ اینڈ آفیشلی سے کہ یہی ہیٹ کرائم تھی یا نہیں کیونکہ اس میں چند فیکٹس ہیں کہ یہی لگتا ہے ہیٹ کرائم ہے مگر چند باتیں ایسی بھی نکلی ہیں کہ شاید یہ شاید ہیٹ کرائم نہ ہو تو اس کا ہم دیکھیں گے مگر لاٹ آف پیپل آر تھنکنگ دیٹ دس مے بی ایکچولی اے ہیٹ کرائم ایٹ لیسٹ جہاں تک جو فیملی کی جو پریس ریلیز نکلی ہے دیٹ از واٹ ویو ہرڈ سو فار خاص طور پہ چیپل ہل تو کافی لبرل کمیونٹی ہے اینڈ ہیز بین ویری ایکسیپٹنگ ویری اوپن کمیونٹی خاص طور پہ کیونکہ ادھر کافی بڑی یونیورسٹی ہے ہمارے قریب اور بھی کافی میجر یونیورسٹی ڈیوک یونیورسٹی ہے دیٹس اونلی 15-20 منٹس اوے فرام اس تو دیر آر لاٹ آف پیپل دیٹ آر ویری اوپن اینڈ ایکسیپٹنگ آف مسلمز اینڈ ویلکمنگ آف مسلمز تو دس ہیز سرٹنلی بین سم تھنگ دیٹ ہیز بین نیو ٹو اس ان دیٹ سینس مگر دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگر یہ بات کوئی صحیح نکلی اینڈ If anything, it has brought us closer to the community. The community has stood up for us. Kal shaam ko University of North Carolina mein kaafi badi vigil thi, jahan several thousand people, logon ne attend kiya, Muslims and non-Muslims. Dono, everyone was quite moved by this event. اور آج شام پھر بھی نارتھ کیرولائنا اسٹیٹ یونیورسٹی پہ بھی ایک اور ویجل ہو رہی ہے and similar attendance is expected.
بہت شکریہ ڈاکٹر عارف شیخ صاحب.
سن 2014 میں آزادی صحافت دنیا بھر میں زوال پذیر ہوئی. رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نامی صحافیوں کی تنظیم کی جانب سے جاری کردہ نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال جن ممالک میں سروے کیا گیا ان میں سے 2/3 ملکوں میں صورتحال بدتر ہوئی ہے. اس زوال پذیری کی بڑی وجہ مسلح تنازعات اور داعش جیسے غیر سرکاری گروپ ہیں. اس بارے میں وکٹوریا ماشی کی رپورٹ. سن 2014 میں ہر بر اعظم میں میڈیا میں کام کرنے والے افراد کو بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا کرنا پڑا. مثال کے طور پر صحافی عراق میں ہلاک ہوئے، امریکہ میں گرفتار ہوئے اور ان حکومتوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے جو معلومات پر اپنا کنٹرول چاہتی ہیں. رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے لیے امریکہ کی ڈائریکٹر ڈیلفین ہالگا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں توقع تھی کہ اتنے خونی سال کے بعد ایک منفی رپورٹ سامنے آئے گی. انہوں نے کہا
2014 has been marked by an extreme level of violence with 66 journalists.
سن 2014 تشدد سے بھرپور تھا اور اس میں 66 صحافی ہلاک ہوئے. یوکرین، شام، عراق اور لیبیا میں صحافیوں کے اغوا کے متعدد واقعات سامنے آئے اور اس سال کے اختتام پر بھی کم از کم 40 صحافیوں کو اغوا کیا گیا جو ابھی تک ان کے قبضے میں ہیں. جن 180 ممالک کا جائزہ لیا گیا ان میں سن 2013 سے لے کر اب تک آزادی صحافت کی پامالیوں میں 8% اضافہ ہوا. یورپ اور بلقانی خطے میں آزادی صحافت میں کمی کے باوجود فن لینڈ اس حوالے سے اول ملک شمار ہوا. اس نے یورپ اور بلقانی ریاستوں کو بھی اپنا درجہ بلند رکھنے میں مدد دی. تاہم شام، عراق اور یوکرین میں جاری تنازعات میں آزادی صحافت بری طرح سے متاثر ہوئی اور داعش اور بوکو حرام جیسے باغی گروپوں نے مذہب کا سہارا لیتے ہوئے صحافیوں کو بے رحمانہ تشدد کا نشانہ بنایا. امریکہ کے درجے میں آزادی کے حوالے سے کمی ہوئی ہے اور اس کا درجہ گر کر 49 نمبر پر آ گیا ہے. حالگان کا کہنا ہے کہ اس درجے میں کمی کی بڑی وجہ ان صحافیوں کو حراست میں رکھنا ہے جو امریکہ کی وسطی ریاست میزوری میں ایک ہلاکت کی رپورٹنگ کر رہے تھے جہاں ہفتوں تک احتجاج جاری رہا تھا. آزادی صحافت کے حوالے سے مرتب کی جانے والی فہرست میں نچلے ترین درجوں میں ایران بھی شامل ہے. سن 2002 میں پہلی ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کے اجرا سے لے کر اب تک ایران تقریباً نچلے ترین درجات پر رہا ہے. وہاں اب بھی درجنوں صحافی زیر حراست ہیں جن میں امریکی صحافی جیسن رضایاں بھی شامل ہے. تہران میں واشنگٹن پوسٹ کے بیورو چیف رضایاں کو گزشتہ جولائی سے حراست میں رکھا گیا ہے جبکہ ان کے خلاف ابھی تک کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا. اس رپورٹ کے اجرا کے وقت حالگاں کے ساتھ رضائیاں کے بھائی علی رضائیاں بھی تھے جنہوں نے ایرانی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے بھائی کو رہا کریں. علی رضائیاں کا کہنا تھا یہ واضح طور پر ایک غلطی ہے اور ایک غلط فہمی ہے. جیسن نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اس کا امریکی حکومت کے ساتھ کوئی اشتراک نہیں ہے. اس کا ان سرگرمیوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے جو آج کل جاری ہیں اور اسے رہا کر دینا چاہیے. نئے سال کو شروع ہوئے 6 ہفتے گزر چکے ہیں. ڈیلفن ہالگاں سن 2015 کے بارے میں مایوسی کا شکار ہیں. تاہم انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ سن 2015 میں بہتری آئے گی. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
11 ستمبر سن 2012 کی رات دہشت گرد گروپ انصار الشریعہ نے لیبیا کے شہر بنغازی میں امریکہ کی 2 سرکاری تنصیبات پر حملہ کیا جس میں انہوں نے مشین گنوں، راکٹ سے داغے جانے والے گرینیڈز اور مارٹر گولوں کا استعمال کیا. عسکریت پسندوں نے امریکہ کے خصوصی مشن کے احاطے اور قریبی واقع ایک عمارت کو اپنے مسلسل حملوں کا ہدف بنایا جس میں انہوں نے امریکی سفیر سمیت 4 امریکیوں کو ہلاک، امریکی عملے کے مزید 2 ارکان اور کانٹریکٹ پر کام کرنے والے لیبیا کے 3 محافظوں کو زخمی کر دیا. ان حملوں میں یہ دونوں عمارتیں تباہ ہو گئیں. اس حملے کے ذمہ داروں تک پہنچنے کے لیے انعامات کی پیشکش کی گئی ہے اور انہیں ڈھونڈنے کی ایک بھرپور کارروائی کی گئی ہے. 15 جون کو امریکی فوجی اہلکاروں نے کارروائی میں ایک اہم مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا۔ احمد ابو خطالہ بن غازی میں انصار الشریعہ کا ایک سینئر لیڈر ہے جس پر قتل اور دوسرے الزامات عائد کیے جا چکے ہیں۔ حملے میں ملوث دوسرے افراد ابھی تک مفرور ہیں اور امریکہ انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے سب کچھ کرے گا۔ لیبیا پر طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے معمر قذافی کے زوال کے بعد قائم ہونے والا گروپ انصار الشریعہ مشرقی لیبیا میں عام شہریوں کو ہدف بنانے اور سیکیورٹی کے عہدیداروں اور سیاسی شخصیات کو قتل کرنے یا ان پر قاتلانہ حملوں کی کوشش سمیت بہت سے حملوں میں ملوث رہا ہے۔ اس گروپ کے ارکان ابھی تک لیبیا میں امریکی مفادات کے لیے مسلسل ایک خطرہ ہیں اور انہیں بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم قرار دیا جا چکا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام ایسی اطلاعات کی فراہمی کے لیے $1 کروڑ تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے جس سے بن غازی پر حملوں کے ذمہ دار کسی بھی فرد کی گرفتاری یا اسے سزا دینے کی راہ ہموار ہو سکے۔ امریکہ ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی چھان بین ہوگی اور تمام مخبروں کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی۔ اگر مناسب ہوا تو امریکہ اطلاع دینے والوں کی کسی اور جگہ منتقلی کے ذریعے انہیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی معلومات ہیں تو اپنے قریب ترین سفارت خانے کے علاقائی سیکورٹی آفس سے اور اس ٹپ لائن یعنی www.rewardsforjustice.net پر رابطہ کریں یا اس پتے پر معلومات ای میل کریں info@rewardsforjustice.net۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اور کھیلوں کی دنیا میں کرکٹ کی یہ رپورٹ۔ 2015 کرکٹ ورلڈ کپ کا سرکاری طور پر آغاز ہو گیا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود اس کی تفصیل بتائیں گے۔
دنیائی کرکٹ کے سب سے بڑے مقابلے یعنی ورلڈ کپ میں کھیلوں کا آغاز تو 2 روز بعد ہوگا، لیکن اس کا باقاعدہ افتتاح جمعرات کو نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں ایک رنگا رنگ تقریب میں کیا گیا۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2015 کی ٹرافی کی رونمائی کرتے ہوئے کرکٹ کی عالمی تنظیم ICC کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ ریچرڈسن نے کہا کہ یہ تنظیم کی اعلیٰ روایات کی امین ہے۔ اس موقع پر میزبان ملک نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے ثقافتی رقص و موسیقی کے علاوہ کرکٹ کھیلنے والے مختلف ملکوں کی ثقافت کی جھلک بھی پیش کی گئی اور تقریباً 1000 سے زائد فنکاروں نے شائقین کے تفنن تباہ کے لیے پیش کیے گئے پروگرام میں حصہ لیا۔ یہ تقریب دنیا بھر میں ٹی وی پر براہ راست نشر کی جاتی رہی۔ کرائسٹ چرچ کی میئر نے اس موقع پر حاضرین کو خوش آمدید کہا۔ پیش ہے اس تقریب کی ایک سوتی جھلک۔ تقریب میں ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والے 14 ممالک کے پرچم لہراتے ہوئے دکھائی دیے، جبکہ پاکستان کا معروف ملی نغمہ بھی اسٹیج پر پیش کیا گیا۔ ٹورنامنٹ کا باقاعدہ آغاز 14 فروری کو نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان میچ سے ہوگا۔ ادھر کرکٹ کے اس عالمی کپ میں پاکستانیوں کی دلچسپی بھی دو چند ہو چلی ہے اور اکثر شائقین اس بنا پر خاصے پر امید ہیں کہ 23 سال قبل نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں ہونے والا کرکٹ ورلڈ کپ بھی پاکستان ہی نے جیتا تھا اور ہو سکتا ہے تاریخ اپنے آپ کو دہرائے۔ تاہم کرکٹ ٹیم کی حالیہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے مبصرین اس سے برعکس رائے رکھتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ٹیم میں موجود سینئر کھلاڑیوں نے اگر ذمہ دارانہ کھیل پیش کیا اور نوجوان کھلاڑیوں نے اپنی کارکردگی کے جوہر دکھائے تو پاکستانی ٹیم اس میگا ایونٹ میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ پاکستان میں قانون ساز بھی خاصے پر امید ہیں کہ قومی ٹیم اس ٹورنامنٹ میں اچھا کھیل پیش کرے گی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں رکن قومی اسمبلی رانا افضل کا کہنا تھا،
میں یہ چاہوں گا اچھا کرکٹ کھیلیں، ہماری ٹیم میں بڑا پوٹینشل ہے، اور وہ انڈر پریشر نہ آئیں، اپنے ملک کے پریشر سے نہیں، جو ہار جانے کا پریشر ہوتا ہے وہ ہروا بھی دیتا ہے، تو وہ جیت جانے کے موڈ سے کھیلیں، اچھا کھیلیں، ہم ان کو ہر طرح ویلکم کریں گے پاکستان میں۔
رکن اسمبلی عمر ایوب کہتے ہیں کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خاص طور پر ورلڈ کپ میں پاکستان کے میچ دیکھنے کا اہتمام کریں گے۔
انشاءاللہ پاکستان کو اچھا پرفارم کرنا چاہیے، امید یہی ہے کہ پاکستان کی ٹیم جیتے گی، پریکٹس کریں، محنت کریں اور میدان میں جم کے کھیلیں، بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ زندگی ہوئی ضرور دیکھوں گا، میرے بچے جو ہیں وہ بھی شوق سے دیکھتے ہیں، خود بھی وہ کرکٹ کے فین ہیں، کھیلتے بھی ہیں، اور گھر میں انشاءاللہ کافی گہما گہمی ہوگی جس دن وہ میچ ہو رہا ہوگا۔
کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا پہلا میچ روایتی حریف بھارت کے خلاف 15 فروری کو ایڈیلیڈ میں کھیلے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ عشروں سے امریکی گھرانوں میں پیانو کا استعمال عام رہا ہے، لیکن اب ملک بھر میں اس کی فروخت میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، کیونکہ بہت ہی کم بچے ایسے ہیں جو اسے سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ لیکن اب بھی ایشیائی امریکیوں کی ایسی تعداد موجود ہے جو پیانو کے اہم کسٹمر ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیانو سٹور کو بچانے کے لیے یہ تعداد کافی ہے؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ بدھ کی ایک شام ہے، کالج پارک میری لینڈ میں پیانو لیکویڈیشن سینٹر کا عملہ معمول کے مطابق مصروف دکھائی دے رہا ہے۔ یہ سب مختلف طرح کے پیانو کو ٹھیک کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اس سینٹر کے مالک 40 سالہ نک مارگریٹاس، جو اس انڈسٹری کے ماہر ہیں، انہیں پیانو کی صنعت کے مستقبل سے متعلق تشویش ہے۔ یہ لیکویڈیشن سینٹر واشنگٹن کے علاقے میں ایک بہت بڑا سٹور ہے، جہاں پر سٹائن وے، یاماہا اور کوائی جیسے مشہور برانڈز فروخت کیے جاتے ہیں، لیکن اب ان کا کاروبار مندی کا شکار ہے۔ مارگریٹاز اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے اس کاروبار کے بھرپور مواقع تھے۔
And after my graduation, I put my piano into the local classified newspaper for sale.
وہ کہہ رہے ہیں کہ گریجویشن کے بعد میں نے اپنے پیانو کو فروخت کرنے کے لیے مقامی اخبار میں اشتہار دیا اور اسے پہلے آنے والے شخص کو فروخت کر دیا، لیکن مجھے اس کے لیے 27 ٹیلی فون کالز آئیں۔ یہ 1974 کی بات ہے۔ انہوں نے بعد میں مقامی اخبار میں ایک دوسرا اشتہار دیا کہ 500 پیانو درکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہیں اشتہار دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ لوگوں نے استعمال شدہ پیانو بیچنے کے لیے لائن لگا دی، جبکہ ان میں خریدار بھی شامل تھے۔ لیکن اب چیزیں مختلف ہیں۔ مارگریٹاس کا کہنا ہے کہ اب جبکہ پیانو کی صنعت کو زوال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایشیائی اور ایشیائی امریکی مارکیٹ میں ڈرامائی انداز میں اضافہ ہوا ہے۔ انجلیکا فرویڈ کی عمر 9 سال ہے۔ اس نے 3 سال قبل یولیجینیا اولیشکیوے سے پیانو سیکھنا شروع کیا، جو 1991 میں امریکہ آنے کے بعد سے پرائیویٹ پیانو ٹیچر کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں۔
ایشین پیرنٹس ہیو بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ امپورٹنٹ۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ ایشیائی والدین اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ وہ اسے گھر میں محض اس لیے نہیں رکھتے کہ انہوں نے اس پر رقم خرچ کی ہے یا محض سیکھنے کے لیے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے بچوں کے لیے سرمایہ کاری ہے۔ انجلیکا کی ماں فلوریڈا جنگ کہتی ہیں کہ جیسی ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی کی مہارت میں بہتری آ رہی ہے، انہوں نے اس کے لیے زیادہ مہنگا پیانو خریدنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹی کی دلچسپی اور سخت محنت کو دیکھتے ہوئے ہم نے بغیر ہچکچاہٹ کی اس کی حمایت کی، یعنی وقت اور مالی لحاظ سے ہر طرح سے اسے سپورٹ کیا۔ ایک ماں کی حیثیت سے میں اس کی سب سے وفادار سامع رہوں گی اور عمر بھر اس کی تائید کروں گی۔ ایشیائی خاندانوں میں پیانو کی خرید اس کاروبار کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ ایشیائی صارفین اس لڑکھڑاتی صنعت کو سہارا دے سکیں گے۔ اگر محض ایشیائی کمیونٹی پیانو کو خرید رہی ہے تو پھر اس بات کا امکان بہت ہی کم رہ جائے گا کہ یہ کاروبار زیادہ عرصے تک منافع بخش طور پر چل سکے، لہٰذا اس کو بچانے کے لیے اور بھی بہت سے خریدار تلاش کرنے ہوں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بغیر ڈرائیور کے کار کا تصور آج بھی بہت سے لوگوں کو کسی سائنس فکشن فلم کا قصہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اب یہ ایک حقیقت کے روپ میں برطانوی سڑکوں پر دوسری گاڑیوں کے ساتھ فراٹے بھرتی نظر آئیں گی، کیونکہ برطانیہ میں بغیر ڈرائیور کی کار کو سڑکوں پر لانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ڈرائیور کے بغیر چلنے والی کار کے روڈ ٹیسٹ کے ساتھ اس خوشخبری کا اعلان بھی کیا گیا ہے کہ موٹر سواروں کو ایڈوانس کار استعمال کرنے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ بغیر ڈرائیور کے کاروں سے زیادہ مستفید خواتین ہو سکیں گی، کیونکہ برطانیہ میں 7 کے مقابلے میں خواتین کی ایک تہائی تعداد کار چلانا نہیں جانتی۔ اسی طرح ڈرائیور کے بغیر کاروں سے فائدہ اٹھانے والوں میں بزرگ، بچے اور خاص طور پر معذور افراد شامل ہوں گے۔ بتایا گیا ہے کہ وزرا جلد ہی کمپیوٹرائزڈ نظام کی حامل روبوٹ یا ڈرائیور کے بغیر کاروں کے روڈ ٹیسٹ کا اعلان کریں گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ کلیئر پیری کا کہنا تھا کہ انہیں یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائیور کے بغیر کاریں صبح بچوں کو سکول پہنچائیں گی اور دوپہر میں واپس گھر چھوڑا کریں گی، اور ان کے ساتھ کوئی بالغ فرد کار میں موجود نہیں ہوگا۔ امید ظاہر کی گئی ہے کہ ڈرائیور کے بغیر چلنے والی کاروں سے ایسی 31% خواتین خود مختار ہو جائیں گی جو ڈرائیونگ کرنا نہیں جانتی۔ ابھی تک اس ٹیکنالوجی کو برطانیہ میں خصوصی ٹیسٹ ٹریک پر تجرباتی بنیادوں پر استعمال کیا گیا تھا، لیکن تحفظ اور قانونی مسائل کے 6 ماہ کے مطالعوں کے بعد ٹرانسپورٹ سیکرٹری پیٹرک میک لوگن نے اور بزنس سیکرٹری ونس کیبل کی جانب سے پہلی بار بغیر ڈرائیور کی کاروں کو گرین ویچ، ملٹن کینز، کوونٹری اور برسٹل کی عوامی شاہراہوں پر ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈرائیور کے بغیر کاروں کو خودکار پائلٹ کا آپشن دبا کر کار کو چلایا جائے گا۔ ان کاروں میں ایک سے زیادہ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے، جس میں ایڈوانس بریکنگ سسٹم اور سمارٹ کروز سسٹم موجود ہے جو شاہراہوں پر چلنے والی کاروں سے محفوظ فاصلہ رکھنے اور اپنی لین سے تجاوز نہ کرتے ہوئے کار کی رفتار کو کنٹرول میں رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سینسر اور کمپیوٹر کی مدد سے یہ کار خود کو پارک کر سکتی ہے۔ علاوہ ازیں ان کاروں میں نصب حساس سینسر اور کیمرے کی مدد سے یہ گاڑیاں روزانہ کا راستہ یاد کریں گی اور ارد گرد کھڑی گاڑیوں پر نظر رکھیں گی اور ممکنہ رکاوٹ، مثلاً راہگیروں اور سائیکل سواروں سے ہوشیار رہیں گی۔ خیال ہے کہ ٹیسٹ کے ابتدائی مراحل میں حفاظت کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے خودکار ڈرائیور کی جگہ ایک تربیت یافتہ ڈرائیور کے موجود ہونے کا امکان ہے۔ بعض کاروں میں سٹیرنگ ویل اور بریک پیڈل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے جیسے تحقیق ترقی کرتی جائے گی انہیں کار سے نکال دیا جائے گا اور کاریں مکمل طور پر خود مختار ہو جائیں گی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے بیان کے مطابق کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو کاروں میں استعمال کرنے سے گنجان شاہراہوں پر ٹریفک کے دباؤ کو کم کیا جا سکتا ہے، جبکہ ٹریفک حادثات کی روک تھام میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ سائنس سے متعلق مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.voaurdu.com پر تشریف لائیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کچھ تو کہیے نا،
کچھ تو چاہو،
کم میں بوجھ نا،
کچھ کہیے نا۔ اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں، نمبر نوٹ کر لیجئے 0800 777 899۔
ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-89. پروگرام ہے
اس وقت پاکستان میں منگل کی رات کے 12, بھارت میں 12:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 2 بجا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر ویٹو میر اور ساؤنڈ انجینئر نشواں قاضی. اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.